بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سيد البشر صلى الله عليه وسلم في سيرة دروس جاريه مثل درس من اسراء اور معراج کے سفر کے تعلق سے بات کی تھی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اسراء اور معراج کا سفر جو ہے کون سا سفر ہے؟ عظمت اور کامیابی کا سفر. عظمت اور کامیابی کا سفر کس لیے بیان کیا تھا، کوئی جانتا ہے؟ عظیم انسان کون ہوتا ہے اور کامیاب انسان کون ہوتا ہے؟ عظمت اور کامیابی ایک چیز سے جڑی ہوئی ہے، ایمان سے، اخلاص سے، احسان، اخلاص، احسان، ایمان. دوسرے لفظوں میں یہ چیزیں ساری ایک چیز کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید بھی، ایمان بھی، ساری. کوئی شخص جتنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے اتنی وہ عظیم ہوتا ہے، اتنی کامیاب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے قریب کون لوگ ہوتے ہیں؟ جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھیں، جتنی اللہ تعالیٰ کی رضا کسی بندے پر زیادہ ہوتی ہے اتنی ہی وہ شخص اس دنیا میں اور آخرت میں عظیم اور کامیاب ہوتا ہے. سب سے زیادہ محبوب مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ کو کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. الخلیل، خلیل، خلیل تو دو ہیں، ابراہیم علیہ السلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی ہے اور باقی انبیاء مقتدی تھے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. تو عظمت اور کامیابی صرف اگر ہم دنیا میں دیکھ لیں، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ پیسے میں عظمت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں شہرت میں عظمت ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں نام میں عظمت ہے، تعلیم میں، یا کسی عہدے پر فائز ہونے سے، یا کسی منسٹری پر فائز ہونے سے، یا کسی ملک کی صدارت حاصل کرنے سے، یا وزارت عظمیٰ حاصل کرنے سے، وغیرہ وغیرہ. یہ عظمت دیکھی جائے تو ایک اعتبار سے درست ہے، لیکن حقیقتاً درست نہیں ہے، کیونکہ صرف دنیا کے اعتبار سے ہے. اور یہ کیوں درست اور حقیقی عظمت نہیں ہے؟ کیونکہ دنیا میں جیسے انسان خالی ہاتھ آتا ہے ویسے خالی ہاتھ جاتا ہے. تو صدارت بھی گئی، وزارت عظمیٰ بھی گئی، منسٹری بھی گئی، شہرت بھی گئی، نام بھی گیا، عہدہ بھی گیا، ڈاکٹری بھی گئی، انجینئرنگ بھی گئی، گھر بھی گیا، مال بھی گیا، بچے بھی گئے، تو ساتھ کیا لے گیا؟ ساتھ وہ چیز لے گیا جو اس کی کامیابی اور عظمت کی بنیادی وجہ اور حقیقت ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو اصل عظمت اور کامیابی وہ ہے کہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے آخرت، اس میں کوئی شخص ایسا کام کر جائے اس دنیا میں کہ وہ شخص اس دنیا میں بھی حقیقتاً لوگوں کی نظروں میں تو ہر بندہ عظیم نہیں ہوتا نا، لوگوں کی نظریں، لوگوں کے ترازو جو ہیں وہ اور ہیں، اللہ تعالیٰ کا ترازو اور ہے. تو اگر اس دنیا میں عظیم اور کامیاب ہونا ہے، بس یہ دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ کس چیز پہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سے راستے ہیں جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، ان راستے کو اختیار کرو. اس دنیا میں لوگ دھکا بھی دے دیں گے آپ کو، دھکے دیں گے، شاید گالیاں بھی سنائیں گے، شاید آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بعض لوگوں کی نظروں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا انسان عظیم ہے اور کامیاب انسان ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. آخرت ہی بہتر ہے, آخرت میں ہی خیریت ہے. جس نے آخرت کی فکر کی, میرے بھائی دنیا میں بھی کامیاب ہو, آخرت میں بھی کامیاب ہوا. جس نے صرف دنیا کی فکر کی, دنیا بھی گئی ہاتھوں سے اور ضرور جائے گی. واللہ دنیا کسی کے ہاتھ میں نہیں آئی اور نہ کبھی آئے گی. اسی دنیا کہا جاتا ہے اسے, دنیا کہتے ہیں پست کو, اور آخرت کو بلند نہیں کہا گیا کیونکہ آخرت سب کی بلند نہیں ہوتی. کیا خیال ہے, دنیا کی ضد کیا ہے؟ کوئی بلندی ہونی چاہیے تھی نا. دنیا ہمیشہ دنیا, سب کی جتنے بھی اچھے ہوں یا برے ہوں, دنیا سب کی دنیا ہے. اس کی حقیقت یہی ہے, دناعت سے, حقارت سے, مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو آخرت کو کوئی بلندی کا نام کیوں نہیں دیا گیا, آخرت کہا گیا؟ کیونکہ آخرت میں ہر انسان بلند درجہ حاصل نہیں کرتا, ہر انسان کامیاب نہیں ہوتا. اس لیے آخرت کی فکر رکھو. اور کس اعتبار سے, کس انداز سے آخرت فکر رکھنے تھے؟ بہت سارے لوگ ہیں آج امت میں شرک کرنے والے, آخرت کی سوچ رکھتے ہیں تو شرک کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں یہی توحید ہے. بدعتی کیوں بدعت کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے. لیکن کیا یہی اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ ہے؟ ہرگز نہیں. تو میرے بھائیو, بغیر علم کے, جیسے ابھی میں فوائد میں بتاؤں گا انشاءاللہ, بغیر علم کے عظمت اور کامیابی ممکن نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیں, دنیاوی اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے. تو گھوم پھر کے ہم بات, پھر بھی علم ہمارے سامنے آتا ہے, سبحان اللہ. تو علم کی جتنی آج اہمیت ہے میرے بھائیو, خاص طور پر شریعت کے علم کی, وہ شریعت کی بنیادی علوم جو ہیں, جو اصول ہیں شریعت کے, اس سے علم سے اکثر لوگ غافل ہیں. مختلف جماعتیں ہیں, فرقے ہیں آج امت میں. کتنی ایسے فرقے ہیں, کتنی ایسے لوگ ہیں جو شریعت کے بنیادی علم سے آگاہ ہیں, توحید سے, کلمہ توحید کے معنی سے, ارکان سے, شروط سے, لوازمات سے. کتنی مسلمان ایسے ہیں, مجھے گن کے دکھا سکتے ہیں آپ؟ امت میں ہیں الحمدللہ, لیکن وہی بات ہے, فرقہ ہے, چھوٹا سا گروہ ہے, اکثریت نہیں ہے. اور کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس چھوٹے سے گروہ میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس چھوٹے سے فرقہ, جو فرقہ ناجی ہے, الطائف المنصورہ ہے, جو ایک فرقہ جنت میں جانے والا ہے, 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا, ایک گروہ جائے گا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو, حاضروں سامعین کو, ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس پیارے اور خوبصورت اور کامیاب گروہ میں شامل کر دے. درس کی طرف واپس آتے ہیں. اسراء و معراج کے قصے میں سے بعض اہم پیغام. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ کی صفت علو, بلندی پر ہونے کا ثبوت. سلام اللہ وبرکاتہ. اور خاص طور پہ علو الذات, اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر بلندیوں پر ہے, عرش سے اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے. میں نے اس لیے کہا کہ علو الذات, کہ علو بلندی کے تین قسمیں ہیں. ایک ہے علو القہر, ایک ہے علو القدر, تیسرا علو الذات. علو القہر غلبے کے اعتبار سے بلندی, اور اہل بدع نے بھی اس کا اقرار کیا ہے. جو منکرین صفات ہیں وہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے بلند ہے. دوسرا علو القدر, کہ اللہ تعالیٰ عظمت کے اعتبار سے بھی بلند ہے. قدر عظمت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بلند ہے, یہ بھی مانتے ہیں بدع. لیکن علو الذات ذاتی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہاں پر وہ مسلم جماعت کے مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, اور یا بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں, اللہ تعالیٰ بلندیوں پر نہیں, کیونکہ سمت لازم آتی ہے اور سمت مخلوق کی ہوتی ہے, اور مخلوق سے مشابہت کفر ہے. تو اس قصے میں اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہوتا تو پھر اپنے پیارے کو, اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر طے کرنے کی ضرورت پڑتی؟ سبحان اللہ. تو یہ واضح ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ بلندیوں پہ ہے, عرش پر مستوی سبحانہ و تعالیٰ. نمبر دو, جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا اس نے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی نہیں کی. جو اللہ تعالیٰ کو بلندی پر نہیں مانتا, عرش پر نہیں مانتا, وہ شخص اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں کوتاہی کرتا ہے بلکہ نقص اور عیب کی تہمت لگاتا ہے اللہ تعالیٰ پر. کہاں سے ہمیں فائدہ ملا؟ آیت میں سے. سبحان الذی اسرا بعبدی. سبحان, اصل لفظ سبحانہ کا جو ہے یہ مصدر ہے, مصدر میں الف نون لگ جائے تو اس لفظ کی حقیقت مراد ہوتی ہے, یعنی تسبیح کی تحقیق اور حقیقت اگر کسی شخص نے کرنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کو بلندی پر مان لے. جو اللہ تعالیٰ کو عرش پر نہیں مانتا وہ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی میں کوتاہی کرنے والا ہے. نمبر تین, وحدت الوجود کے باطل عقیدے کا رد. سلام اللہ برکاتہ. نمبر چار, اللہ تعالیٰ کی صفات. سلام اللہ برکاتہ. محبت, ساتھ, معیت یعنی تأیید و نصرت. سلام اللہ برکاتہ. حکمت, سمع اور بصر کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات, معیت یعنی ساتھ دینا, محبت, تأیید و نصرت, حکمت, سمع اور بصر, وهو السميع البصير. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت کے آخر میں, كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے. نمبر پانچ, اسراء اور معراج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو روح اور جسم دونوں سے ہوا, صرف روح سے نہیں. اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, سبحان الذي اسرى بروحه یا بعبده. اور عبد میں روح اور جسم ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر روح ہوتی تو روح مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ سبحان الذي اسرى بروحه یا بروحه. سبحان اللہ. تو شریعت کے الفاظ بالکل واضح ہیں, اور جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی روح سے اسراء معراج کا سفر طے کیا تو یہ غلط اور باطل نظریہ و باطل عقیدہ ہے. السلام علیکم اللہ وبرکاتہ. نمبر چھ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور کامیابی کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. نمبر سات, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ثبوت. علم غیب مطلق نہیں جانتے, کن فیکون کے مالک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ماوراء البشریت طاقت ہوتی تو پھر اللہ تعالیٰ دکھاتے, وہ خود دیکھ لیتے. کیا خیال ہے؟ جس کے پاس کن فیکون ہو اور ماوراء البشریت طاقت ہو تو کسی کے دکھانے کے منتظر ہوتے ہیں وہ؟ اگر علم غیب مطلق جانتے ہیں, جو کچھ آسمان میں ہو رہا ہے, جو کچھ زمین میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہو چکا, جو ہو رہا ہے اور جو ہوگا اور جو نہیں ہوا, اگر ہوگا تو کیسے ہوگا, اگر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا جانتے ہیں؟ یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کے خاص حقوق ہیں, خصوصیات ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے خاص کی ہیں, مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا. بعض لوگ کہتے ہیں معجزہ کرامت ہے, اللہ تعالیٰ اپنا حق کسی کو دے دے, یہ کوئی معجزہ کرامت نہیں ہوتی میرے بھائی. مخلوق بھی اپنے خاص حقوق کسی کو نہیں دیتے تو رب ذوالجلال سبحانہ وتعالیٰ کیسے ممکن دیتا ہے؟ وللہ المثل الاعلى. سبحان اللہ. نمبر آٹھ, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, یہ بھی ثبوت ملتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے لنریہ من آیاتنا, یہ نہیں فرمایا کہ لیارانا یا ہمیں دیکھا یا کچھ ایسا لفظ. آیتوں کو دیکھا, ضرور دیکھا, ایسے نظارے دیکھے, ایسی چیزیں دیکھی جو کبھی کسی آنکھ میں نہیں دیکھا, ہمارا ایمان ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا دنیا میں, اس میں سلف صالحین کا بھی اختلاف ہے, اور یہ عقیدے کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جو فروعی مسئلہ سمجھا جاتا ہے. اس مسئلے کے جو اصولی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کو مومن دیکھیں گے, یہ اصولی مسئلہ ہے. اس جماعت اس پہ اجماع ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ مومن اپنے رب کا دیدار کرے گا جنت میں. اس مسئلے سے جو فروعی مسئلہ نکلتا ہے, کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن ہے کہ نہیں, اس میں صحابہ کرام اور سلف کا اختلاف ہے. بعض صحابہ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا, دیدار کیا دنیا میں, اور بعض صحابہ نے اس کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیدار نہیں کیا, اور سب کے پاس اپنے دلیل ہیں. سلف صالحین اپنی مرضی سے اپنی تئیں بات نہیں بناتے تھے, اپنے عقل کی بنیاد پر مسائل نہیں تولتے تھے, اپنی خواہش نفس کی بنیاد پر کچھ نہیں بولتے تھے, دلیل تھی. اس لیے ایک روایت میں آئے ہیں نور ان انا اراہ, نور ہے کیسے دیکھ سکتا ہوں میں. تو جن کو یہ حدیث ملی ان صحابہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب طرف کا دیدار دنیا میں نہیں کیا اپنی آنکھوں سے. اور دوسری حدیث میں رائی تو ربی, میں نے رب کو دیکھا ہے. اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اور ان سے پہلے بعض محدثین نے بھی ایک بڑے پیاری طریقے سے جمع کیا ہے ان روایات کو, فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے دل سے دیکھا, اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. کیونکہ قرآن مجید میں لن ترانی, لن نفی ہے اور ہمیشہ کی نفی کے لیے ہوتی ہے. دنیا میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا فرمایا ہے, لن ترانی, مجھے ہرگز نہیں دیکھو گے, یعنی دنیا میں. اور دنیا میں کوئی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. یہ قول راجح ہے. نمبر 9, دین اسلام کے غلبے کی ابتدا کا ثبوت ملتا ہے. دین اسلام کے غلبے, دیکھیں ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے نا, دین اسلام کا حقیقی وجود اور دین اسلام کے غلبے کی ابتدا کب شروع ہوئی. بعض لوگ کہتے ہیں جنگ بدر کے بعد, تو جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی اس سے پہلے کوئی چیزیں تو تھی نا, اور یہ پہلی سیڑھی تھی کامیابی کی. سبحان اللہ, کہ جو شخص اتنی عظیم ہے, اتنی بلند درجہ رکھتے اللہ تعالیٰ کے ہاں, تو دنیا میں وہ کیسے مغلوب ہو سکتا ہے. اور جو نور, وحی کا نور جو اس عظیم انسان کے پاس ہے, جو اشرف المخلوقات ہے, سید المرسلین ہے, امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو ابھی تک اس نور کو دبایا گیا تھا, یہ وقتی طور تھا. اور یہ قاعدہ یاد رکھے, حق وقتی طور پر دب سکتا ہے لیکن مٹ نہیں سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, یہ دین تا قیامت رہے گا. آج جو لوگ کہتے ہیں کافر دروازے پر رہے مٹا دیں گے اسلام کو, اللہ کی قسم کوئی مٹا نہیں سکتا اسلام کو. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سوال نہیں پیدا ہو. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ, جو وعدہ کرتا ہے تو اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. یہ نہ سمجھیں کہ میں نے سر پہ کفن باندھ کے جو کام کر رہا ہوں, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے, جہاد کے نام پر دہشت گردی ہے یا واقعی جہاد ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے جو آج امت میں, یہ نہ سمجھیں کہ میں ہی اسلام کا محافظ ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام کے محافظ وہ ہیں جو صراط مستقیم پر چل کر سلف صالحین کے روشن منہج کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر رہے ہیں. جہاں پر قدم اٹھانا قدم اٹھاتے ہیں, جہاں پر روکنا ہے رک جاتے ہیں, اپنی خواہش نفس کو نصوص کے سامنے, قرآن اور سنت کے نصوص کے سامنے دبا کر رکھتے ہیں, آگے نہیں بڑھنے دیتے. یہ لوگ حقیقتاً اپنے رب کے فرما بردار بھی ہیں اور واقعی حقیقتاً جہاد بھی کر رہے ہیں, چاہے وہ علم سے جہاد ہو, چاہے وہ تلوار سے جہاد ہو, چاہے وہ زبان سے جہاد ہو, کسی بھی طریقے سے جہاد ہو. جہاد عبادت ہے, اور عبادت کی شروط و ضوابط شرعاً, جو اس کے مطابق کرتا ہے وہی حقیقتاً مجاہد ہے, جو اس کے خلاف کوئی عمل کرتا ہے تو وہ نام تو مجاہد کی ضرور ہو سکتا ہے لیکن حقیقتاً مجاہد نہیں ہو سکتا. اور دین اسلام کے غلبے کی ابتدا کیسی ہے, کہاں سے ہمیں فائدہ ملا, ایک اور بات یہ کوئی بتائے گا. ابھی تک دینی رہنمائی کس کی تھی؟ ہاں اس, ہاں نہیں نہیں اسلام سے پہلے اور اسلام کی جب ابتدا ہوئی, دینی رہنمائی کس قوم کے پاس تھی؟ اہل کتاب کے پاس تھی. کیوں 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 پریشان ہو گئے؟ اہل کتاب کہاں رہتے تھے؟ مسجد اقصی کے علاقے میں نا. اب یہ جو سفر ہوا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, کس کو جوڑا ہے؟ مسجد حرام کو اقصی تک جوڑا ہے کہ نہیں جوڑا؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب تبدیلی آ رہی ہے, اب دین رہنمائی کے حقیقی جو حقدار ہیں اب وہ آ رہے ہیں. تو اس دن سے کامیاب ہوئی ہے. اب یہود و نصارہ کو سمجھ آ گئے اہل کتاب کو کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اور بات مکے میں پھیلی اور بعض لوگوں نے یعنی اس بات کو جھٹلایا اور بعض نے تصدیق کی اور بعض شک میں پڑ گئے, جب یہودیوں کو خبر بھی نہیں اس بات کی تو ایک دفعہ چونک گئے وہ, اس لیے وہ پہلے سے بھی دشمن تھے تو ان کی دشمن اور بڑھ گئی. لیکن جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تو پھر یہودیوں کا ہمیشہ ایک راستہ رہا ہے, کون سا ہے؟ وقت کے ساتھ چلنا. اگر کوئی کمزور ہو تو اس کو چھوڑتے نہیں ہیں, نتاہر دیتے ہیں جیسے کہتے ہیں عام زبان میں, اور اگر کوئی طاقتور ہو تو اس کے سامنے جھک جاتے ہیں. جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کو دیکھا اور صحابہ کرام کو دیکھا جس طریقے سے استقبال کیا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا, اور وہ جانتے تھے کہ یہ جو انصار ہیں جب جنگ میں لڑتے ہیں آپس میں تو کیا کمالات دکھاتے ہیں, اور ان لوگوں نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے سارا کاروبار چھوڑ دیا, کتنی دنوں سے یعنی گرمی میں جا کے سہارا میں ایک انتظار کر کے آتے, کام بھی چھوڑا ہوا ہے, یہ خبر ہے کہ آج آپ سلم آ رہے ہیں, آج آ رہے ہیں, آج آ رہے ہیں, تو اتنی شدت سے جو منتظر ہیں جب تلوار اٹھے گی تو پھر چھوڑیں گے نہیں آنے. یہی وجہ تھی کہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے مدینہ میں اور یہودیوں کے ساتھ معاہدے کی بات کی تو فوراً قبول کر لیا, ورنہ تو دشمن ہے, کہاں قبول کرنا تھا انہوں نے, تو قبول کرنے کی وجہ تھی کہ جہاں غالب کو دیکھتے تو خود سر جھکا دیتے ہیں, جہاں مغلوب دیکھتے تو پھر اپنا سر اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر ان کا غلبہ عام ہو جاتا ہے. نمبر 10, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی اور خاص عنایت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی اور خاص عنایت کا ثبوت, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے غم کا سال تھا نا, مسلسل تکلیف میں, طائف کا سفر اور پھر غم کا سال اور مشرکین کی بار بار جو ہے وہ سازشیں, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب اپنے فضل و کرم سے جب اس سیر سے نوازا ہے, اس سفر سے نوازا ہے, تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی غم تھے پریشانی سارے کے ساری ایک ہی رات کے ایک لمحے میں دور ہو گئے. اور جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی متبعین ہیں, سچی محبت کرنے والے وہ ہیں. سچی محبت کرنے والا کون ہے؟ اتباع کرنے والے. یاد رکھیں, اگر پریشانی نے گھیر کے رکھا ہوا ہے ہر طرف سے اور دور دور تک بھی نجات کی کرن نظر نہیں آ رہی, لیکن آپ واقعی حقیقتاً اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع ہیں, سچی محبت کرنے والے ہیں, تو واللہ آپ پریشان نہ ہو, ان قریب بلندی ملنے والی ہے. صرف نجات نہیں اس مصیبت سے, بلکہ اس مصیبت سے نجات بھی ملے گی اور انشاءاللہ ایسا درجہ ملے گا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا. نمبر 11, حرم کی حدود میں ایک نماز کا اجر 100,000 کے برابر ہے. یہ فائدہ کہاں سے ملا؟ شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگرچہ اختلافی مسئلہ ہے, بعض علماء کا یہ قول ہے کہ جو جس حدیث میں آیا ہے کہ ایک نماز کا ثواب 100,000 کے برابر ہے, وہ صرف مسجد حرام کی حدود تک ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ پوری جو حدود حرم ہے وہاں تک ہے, اور شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کا اختیار یہ دوسرا قول ہے کہ مسجد حرام مقصود نہیں ہے بلکہ حرم کی حدود مقصود ہے. کیوں؟ کیونکہ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جبرائیل علیہ السلام آئے, کہاں پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسجد حرام میں تھے یا اپنے گھر میں تھے؟ گھر میں تھے. لیکن آیت کریمہ میں کیا ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى مسجد الاقصى, مسجد حرام کا ذکر ہے, تو حرم کی حدود ہی مسجد حرام ہے, سبحان اللہ. نمبر 12, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی عظمت کا ثبوت, جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اور فرشتوں کی عظمت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, مگر وہ بھی علم غیب مطلق نہیں جانتے. فرشتے تو جانتے تھے کہ آخر میں بھی آنے والا ہے. خبر مل گئی کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء المرسلین مبعوث ہونے والے ہیں, لیکن کیا علم تھے مبعوث ہو چکے ہیں نہیں ہیں, یہ علم نہیں تھا. اس لیے جب دستک بھی دروازے کو تو کیا سوال کیا کون ہے؟ اگر علم غیب جانتے ہوتے تو پوچھنے کی ضرورت تھی. آسمان کے فرشتے علم غیب نہیں جانتے جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں, اور زمین پہ چلنے والے بعض لوگ اللہ تعالیٰ نے کن فے کن بھی عطا کیا ہے اور اپنا علم غیب مطلق بھی عطا فرمایا ہے, وہ سب کچھ جانتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 13, اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. براق اس مخلوق ہے, کوئی جانتا کیا ہے؟ اس سے پہلے میں کوئی نہیں جانتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسرا معراج کے قصے میں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا. اور کتنی مخلوقات ہیں, الحمدللہ رب العالمین. عالمین کتنی ہیں؟ ایک رب ہے, دوسرے عالمین ہیں, مخلوقات ہیں. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ويخلق ما لا تعلمون, اللہ تعالیٰ ایسی ایسی چیزیں پیدا کرتا ہے جس کا میں علم بھی نہیں. آج سے 100 سال پہلے کوئی جانتا تھا کوئی بیکٹیریا بھی کوئی چیز ہے, وائرس بھی کوئی چیز ہے؟ کہاں جانتے تھے ہم لوگ. لوگ بیمار ہوتے تھے آ کے سرخ کہتے جن ہو گئے تھے, تو تھی وائرل کوئی وائرل ڈیزیز, پتہ نہیں تھا. ایسے علم میں ترقی کی ہے, چھپی چیز بھی ہم نے دیکھی ہے, نہ جانے اور کتنی بہت ساری چیزیں جن کا ہمیں علم نہیں. نمبر 14, برزخی معاملات دنیا معاملات سے بالکل الگ ہیں, دونوں کو ملانا باطل ہے. برزخی معاملات, برزخی زندگی اور دنیاوی زندگی, دنیا معاملات بالکل الگ الگ ہیں, دونوں کو ایک ساتھ ملانا واضح کھلا باطل ہے. یہ کہاں سے ہمیں فائدہ ملا؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بیت المقدس کی طرف لے کے جا رہے تھے, راستے میں کس کو دیکھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ذرا غور کریں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں یا دعا کر رہے ہیں, مسجد اقصی میں مقتدی ہیں, چھٹے آسمان پر بھی موجود ہیں. کتنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کو ہم جانتے ہیں, ایک ہیں یا تین ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کتنی ہیں؟ ایک ہی ہیں. لیکن ایک وقت میں کتنی جگہ پر ہیں؟ تین جگہ پر. کیسے کیا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ برزخ زندگی ہے, اور برزخ زندگی دنیاوی زندگی سے بالکل الگ ہے. دنیا میں ایک شخص ایک جگہ پہ ہو سکتا ہے بس, یہ دنیا ہے. اور آخرت میں اللہ اعلم, برزخ میں اللہ اعلم. اور یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ دنیا کے معاملات برزخ کے معاملات سے پر قیاس نہیں کیا جاتا اور نہ ہی ان کو برابر ملایا جاتا ہے. نمبر 15, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دنیاوی نہیں بلکہ برزخ زندگی میں زندہ ہے, یاد رکھیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام برزخی زندگی میں زندہ ہے, دنیاوی زندگی میں نہیں. اور ان کی برزخی زندگی جو ہے وہ سب سے افضل بلند و بالا ہے. آسمانوں پہ رہنا اور ملاقات کرنا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ کس طرف اشارہ ہے؟ کہ اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ برزخی زندگی میں ہیں, اور برزخی زندگی سب سے افضل ہے. اگر شہید بھی ہیں دنیا میں, ان سے بھی افضل زندگی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, ان سے بہتر زندگی, لیکن ہے برزخی زندگی, دنیاوی زندگی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کری مسجد اقصی میں. ان میں سے چند فائدے ہیں اس امامت سے. نمبر 16 ہو گیا. نمبر 16, سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی ہے. سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا دین ایک ہی ہے, وہ ہے دین اسلام. امام کس کی امامت کرتا ہے؟ ایک ہی دین ہوتا ہے یا مختلف ادیان کی کوئی شخص امامت کر سکتا ہے؟ سبحان اللہ. یہودی مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نصرانی پڑھ سکتا ہے؟ مسلمان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. جب تک ایک ہی ملت نہ ہو, ایک ہی دین نہ ہو, تو نماز با جماعت ممکن نہیں ہے. تو ان الدین عند اللہ الاسلام پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے. آیا تو ہے قرآن مجید, ان الدین عند اللہ الاسلام, تو عملا سبحان اللہ, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں اور باقی انبیاء مقتدی ہیں. اور اسی میں سے ایک اور فائدہ ہے, نمبر 18. نمبر 17, نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں. ختم نبوت کا ثبوت ملتا ہے کیسے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم امام ہے, باقی انبیاء مقتدی ہیں. ختم نبوت کا ثبوت کیسے ملتا ہے؟ کہ اگر کسی اور نے آنا ہوتا تو امامت وہ کرتا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتے. کیونکہ جتنے انبیاء بھی گزرے, کسی نے کسی کی امامت نہیں کی, ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملا. ہمیں ثبوت ایک ہی ملا ہے, اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی انبیاء کی امامت کی ہے. یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. اور اس میں سے ایک اور فائدہ بھی ہے کہ نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین ہیں, اور اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں, اور سب سے افضل ہیں. اور یہ بھی فائدہ ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جاننے والے ہیں. علم معرفت کے اعتبار سے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جاننے والے, معرفت اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہے. اور یہ بھی کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پیارے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, نمبر 19, توکل کی اہمیت کا ثبوت. توکل کہاں سے آ گیا؟ اس قصے میں براق کو دروازے کے, سبحان اللہ, دروازے کے کڑے سے باندھ کے گئے. کیوں؟ براق نے کہیں جانا تھا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک سواری آئی ہے, اس نے کہیں جانا تھا کہیں اسے. لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں ذرا, کہ ایسے موقع پر بھی توکل کو سبق دے رہے ہیں. سبحان اللہ, عقیل ہے تم متوکل. تو توکل میرے بھائیو, توکل کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے توکل کرنے والے ہیں, اور ان کی زندگی حقیقتاً جو ہے وہ توکل سے بالکل دور ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ اللہ پر بھروسہ ہے اور میں انتظار میں ہوں کہ مجھے رزق ملے گا, یہ توکل ہے. عجب بات ہے, اگر یہ توکل ہوتا تو پھر سستی, کاہلی, ناکامی کیا ہوتی ہے؟ توکل یہ ہے, حق التوکل یہ ہے کہ اعقلها ثم توکل, اسے باندھ لو پہلے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا, بدو آیا, اونٹ کو چھوڑ کے چلا گیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلایا, کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اس اونٹ کو کہ اللہ کے حوالے, اللہ پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, میں توکل کرنے والا ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, اے عقل ہے, اسے باندھو, تم متوکل, پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرو. حق التوکل اسے کہتے ہیں کہ اسباب شرعیہ جو ہیں ان پر عمل کرتے, ان پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس محنت کو ضائع نہیں کرے گا. میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, بے روزگاری بہت زیادہ ہے, ہمارے جوان بہت پریشان ہیں, ہم کہاں جائیں؟ سی وی دی ہوئی ہے, جب بلاوا آئے گا تو دیکھا جائے گا, جب بلاوا آئے گا تو ہم جائیں گے. جب بلاوے کے انتظار میں کیوں ہے؟ آپ ایک سی وی کیوں بناتے ہیں, دو کیوں بناتے ہیں, تین کیوں بناتے ہیں؟ کیا جاتا ہے؟ 10 بنا لو, 20 بنا لو, 100 بنا لو, کچھ جاتا ہے کچھ؟ اور 100 جگہوں پہ دے دو, 20 جگہوں پہ دے دو, گھر سے نکلو نا, 20-30 جگہوں پہ دے دو جہاں پہ ضرورت ہے, کمپٹیشن ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ کو رزق حلال عطا فرمائے. اور جب تک وہاں سے بلاوا نہیں آتا, گھر میں سوتے نہ رہو, کوئی کام شروع کر دو جس کی آپ طاقت رکھتے ہو. کیا ہے, ٹیکسی چلا لو, کیا جاتا ہے اگر آپ چلا سکتے ہو؟ کوئی کام شروع کر دو. کیوں بوڑھے والدین پر مزید بوجھ بننا ہے؟ کیوں اپنی شیطان جو آپ کے اندر رہتا ہے, جو خون میں دوڑتا ہے, کیوں اسے جگانے کی کوشش کرتے ہو؟ کوئی چوری کرتا ہے, کوئی ڈکیتی کرتا ہے, کیوں حرام کھانا چاہتے ہو؟ کیا والدین نے اس لیے تمہیں پالا پوسا؟ اس لیے اپنی ساری خواہشات, اپنے آرام, اپنی جو کچھ بھی ان کی زندگی میں تھا سب کچھ آپ پر صرف کر دیا ہے؟ اس لیے کہ یہ دن دیکھیں کہ بیٹا جو ہے جیل کی سلاخوں کے پیچھے کھڑا ہو یا وانٹیڈ ہے, اس کے پیچھے اشتہارات لگے ہوئے ہیں. سبحان اللہ, کیوں؟ بے روزگاری عام میں کیا کرتا ہے؟ یہ کوئی بات ہے کیا کرتا ہے؟ بعض سلف صالحین کی بات بھی سن لیں, دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے اپنی کسی حاجت کے لیے, اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ایک دفعہ خوشی ملتی, اگر دعا قبول نہ ہوتی تو فرماتے ہم 10 دفعہ خوش ہوتے. پہلا میرا اختیار تھا, دوسرے میں رب کا اختیار ہے. نہیں چاہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جاب تو کیا ہے, ضروری ہے, تمہارا اختیار تمہیں کیا بات ہے یہاں پر کتنی مصیبتیں تمہیں ملنے والی ہیں, اور جہاں پر نہیں چاہتے تو وہاں پر جاب مل گئی. کتنے ایسے لوگ ہیں جو تمنا کرتے تھے ڈاکٹر بننے کی, نہیں بن سکے, لیکن آج ایسے عہدے پر فائز ہیں کہ اگر وہ ڈاکٹر ہوتے کہیں تو کسی وقت کسی طریقے سے وہاں پہ اس عہدے تک پہنچ نہ سکتے. صبر کیا, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا, اللہ تعالیٰ نے مقام دے دی. آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا چاہتا ہوں, وہ میرے علم تک محدود ہے, قاصر علم تک. اور جو میرا رب چاہتا ہے اس میں خیر و عافیت ہے. بات صرف وقت کی ہے, آزمائش ہے, میرا بندہ کیا کرتا ہے. نمبر 20, آسمانوں کے دروازے اور ان پر خاص فرشتوں کی تقرری کا ثبوت ملتا ہے. آسمانوں کے دروازے اور حقیقی دروازے ہیں, لیکن کیسے ہیں؟ اللہ اعلم. حقیقی دروازے کیوں ہیں؟ کیونکہ کھلتے بھی ہیں. اگر حقیقی دروازے نہ ہوتے تو دروازہ کھولنے کا, بند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ دروازہ بند ہے, دستک دی, ہاں, اور پھر ایک فرشتہ مقرر ہے, چوکی دار کون ہے, سوال ہوتا ہے, جواب ملتا ہے, پھر دروازہ کھولا گیا, کھولا جاتا ہے. اگر یہ صرف مجاز ہوتا, حقیقت نہ ہوتی, تو پھر یہ کھلنا بند کرنا دستک دینے کے کیوں فائدہ ہے کہ نہیں؟ اسے ہم ایک اور فائدہ بھی ملتا ہے. منکرین صفات کا رد, جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں, جیسا کہ آسمانوں کے دروازے کو مانتے ہیں بغیر کیفیت کے, بغیر مثلیت کے, اللہ تعالیٰ کی صفات کو کیوں نہیں مانتے بغیر کیفیت اور مثلیت کے؟ کیا فرق ہے؟ دروازے کے حقیقی معنی کو جانتے ہیں, اسماء و صفات کے بارے میں کہتے ہیں ہم جانتے نہیں کہ رحمان کے کیا معنی, رحیم کا کیا معنی ہے, کیوں مثلیت لازم آتی ہے؟ دروازے کو ماننے کے لیے تیار ہے جو مخلوق ہے, جو دیکھا بھی نہیں ہے, جو آسمان کے دروازے, آسمان ہمیں ہوا نظر آتی, کیا نظر آتے ہیں ہمیں, لیکن آسمان کے دروازے ہمارا ایمان ہے اور یقین ہے. بغیر کیفیت کے مانتے ہیں ہم, بغیر مثلیت کے ہم نے مان لیا ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے تعلق سے یہی قاعدہ کیوں نہیں اپناتے ہم؟ نمبر 22, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کا ثبوت اور بعض کا درجہ بعض سے بلند ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے. سب ایک جگہ پہ نہیں تھے نا, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مختلف درجات ہیں. نمبر 23, تقدیر پر ایمان کا ثبوت, خوش بخت اور بدبخت لکھے جا چکے ہیں, جنت دوزخی لکھے جا چکے ہیں, پھر ہم عمل کیوں کریں؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام دائیں طرف دیکھتے ہیں ہنستے ہیں مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں روتے ہیں. بائیں طرف کون ہے؟ خوش بخت ہے جنتی, بائیں طرف کون ہے؟ بدبخت ہے دوزخی. تو پھر ہم عمل کیا کریں؟ لکھ دیا گیا ہے, ہم نے صرف عمل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہاں پہ لکھا ہے؟ اللہ علیہ, نتیجہ کیا ہونے والے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. سوال ایک, میں آج کیا کر رہا ہوں؟ آج میں خوش بخت ہوں یا بدبخت ہوں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں؟ اس کا تو ہے نا. آج میں کیا کر رہا ہوں؟ اب رب کو ناراض کر رہا ہوں یا راضی کر رہا ہوں؟ آج اپنا محاسبہ کر سکتے ہو, بشرطیہ کہ یہ دل کا معاملہ ہے. اب لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو خوش کر سکتے ہو, ارے بڑا نیک ہے, بڑا نوازی ہے, بڑا تہجد گزار ہے, بڑا روزے رکھنے والا ہے, بڑا عالم ہے, بڑا طالب علم ہے, 10-20 لوگ یا اس سے زیادہ یا کم لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے, دل کے معاملات اللہ تعالیٰ جانتا ہے میرے بھائی، یاد رکھیں. آپ مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا ہوں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں سکتے، نہیں دے سکتے، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، اور میں بھی اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتا. اسے یاد رکھیں، خوش بخت بد بخت آج ہم بھی جانتے ہیں کون ہے. اپنے ضمیر سے سوال کر کے دیکھیں، اپنے شیطان سے نہیں، اپنے ضمیر سے، زندہ ضمیر سے، اپنے ایمان سے، اپنے دل سے سوال کر کے دیکھیں، میں خوش آج میں کیا ہوں؟ جو آج ہو کل وہی ہو تم. اسے یہ نہ کہو کہ لکھ دیا گیا کہ میں کفر پہ مر رہا تو میں کافر ہوں، لکھ دیا گیا کہ میں برا کام کرتے ہوں مر گو تو اسے میں برا کام کر رہا ہوں. اچھا کام کر کے یہ نہیں کیوں نہیں کہتے ہو کہ یہ لکھ دیا گیا کہ میں اچھا کام کروں اچھے کام پہ مروں گا، یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ نہیں. سبحان اللہ، دو راستے ہیں، ایک مشکل ایک آسان راستہ ہے، آپ کو اختیار ہے کس راستے جانا چاہتے ہیں. مکہ کے کتنے راستے ہیں؟ ابھی دو ہیں، ایک اولڈ روڈ ہے، ایک نیو روڈ ہے. اولڈ مشکل ہے کہ نہیں؟ لمبا بھی ہے، مشکل بھی ہے، سیدھا بھی نہیں ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں. اور جو نیا راستہ ہے، ہائی وے ہے، آسان ہے. ایک شخص پرانے روڈ پہ جانا چاہتا ہے، پھر کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا. کس نے کہا بھی وہاں سے جاؤ؟ مرضی سے گئے ہو نا، ایڈونچر پسند کرتے ہو، کہتے ہیں ایڈونچر پسند کرتے ہو، ادھر سے جانا چاہتا ہوں. تو ایڈونچر پسند تھا تو خود اپنے آپ کو پریشان کیا بھائی؟ لکھا تھا، جی ہاں لکھا تو تھا تمہاری قسمت پہ وہیں سے جانا، لیکن اختیار کس نے کیا؟ اختیار تمہارا توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے. اس لیے خوش بختی بد بختی لکھ دی گئی ہے، لیکن کب لکھی؟ پہلے علم تھا پھر لکھا گیا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے جان چکا ہے کہ اس شخص نے بد بخت ہونا ہے یا خوش بخت ہونا ہے، پھر اسے لکھ دیا ہے. تو ہمارے اعمال ہیں، ہمارے اپنے کرنے ہیں، ہم جو کچھ بھی اس وقت ہیں وہ ہمارے اپنے اعمالوں کی وجہ سے ہیں. کل کیا ہوں گے وہ بھی ہمارے اپنے اعمال ہیں. میں اپنے بیٹے کے عمل کا یا اپنی بیوی کے عمل کا، اپنے پڑوسی یا بھائی کے عمل کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں، ان کا میں نے حساب دینا ہے. نمبر 24، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سب سے خوبصورت انسان ہے، سب سے خوبصورت انسان تھے اور ہیں اور رہیں گے، شطر الحسن. نمبر 25، سلام کی اہمیت کا ثبوت. زمین پر بھی ہم ملتے ہیں تو سلام کہتے ہیں، آسمانوں پر بھی انبیاء اور فرشتے سلام کہتے ہیں، جنت میں بھی تحیہ جو سلام ہی ہوگا. آج ہم کیا اس سلام کے لفظ سے واقف ہیں؟ کہ معنی کیا ہے جانتے ہیں؟ جب کہتے ہیں السلام علیکم، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ آپ اس شخص کے لیے دعا کر رہے ہیں سلامتی کی، امن کی، امان کی، عزت کی، غلبے کی، اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے، تیرا ساری زندگی، آپ کی ساری زندگی امن و امان میں گزرے، اللہ تعالیٰ کی رضا تیرے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ خاص عنایت تمہارے اوپر ہو. ایک لفظ میں السلام علیکم، تو ہر پریشانی سے اللہ تعالیٰ تمہیں دور فرمائے، ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرمائے. ایک ہی تو لفظ ہے میرے بھائی، یہ سارے معانی اندر ہیں، جیسے بڑھ کر معانی اندر ہیں. آج اکثر تو میں شاید کہوں یا نہ کہوں، بازی کہہ دیتا ہوں، گڈ مارننگ گڈ ایوننگ پہ گزارا کرتے رہتے ہیں. کیا ملتا ہے گڈ مارننگ گڈ ایوننگ؟ کہتے گڈ مارننگ نہیں کہتے تو کہتے یار اس کو تہذیب نہیں ہے، اس کو ابھی اس نے بہت کچھ سیکھنا ہے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ، بعض ہمارے ساتھی جو انگلینڈ یا یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، اگرچہ وہاں پر گورے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں، ان کو سلام تو نہیں کہہ سکتے ہم، لیکن سبحان اللہ خاص عنایت اللہ تعالیٰ کے ایسے لوگوں پر. جب بھی کسی مسلمان سے ملتے سلام ہی منہ سے نکلتا ہے، گڈ مارننگ نہیں کہتے. اور جب کسی مسلم ملتے ان کو گڈ مارننگ گڈ ایوننگ پہ کام چلا لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے کب کون سی بات کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس کے وہ ذمہ دار ہیں، سوال بھی ہونے والا ہے، اگرچہ ہمارے لیے عام بات ہے. اور قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے، وہ جانتا ہے کیا نشانی قیامت پری ہونے کی؟ سلام خاص لوگوں کو کیا جائے گا، ہر مسلمان کو نہیں کیا جائے گا. سلام ہر مسلمان کا حق ہے، اذا وقیت فسلم علیہ، حقوق المسلمین میں سے ایک حق ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اور کتنی ظالم ہیں ہم لوگ، جس کو نہیں جانتے سلام بھی نہیں کرتے. سبحان اللہ، آپ جانتے ہیں جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے، ایک خاص فرشتہ مقرر ہے کیا کہتے ہیں وہ فرشتے, اس کا کام کیا ہے؟ وہی دعا آپ کے لیے کرتے ہیں اور اللہ سے آمین کہتے ہیں اور اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی یہی عطا فرما. آپ راستے میں 20 لوگوں سے روزانہ ملاقات کم سے کم تو ہوتی ہوگی نا, 20 مرتبہ السلام علیکم کہیں, آپ اپنی اس بشریت کی زبان سے سلام کہتے ہیں, جیسی بھی ہے فرشتہ خاص آسمان سے نازل ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر اللہ تعالیٰ اس بندے پر بھی سلامتی حاصل فرما. آمین ولا کبھی مثلی ہے, سبحان اللہ. تو اس خیر سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں. نمبر 26, نماز کی فرضیت اور اہمیت کا ثبوت ہمیں ملتا ہے, اور جو نمازی ہیں وہ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں ان کا دل کس طرح سے ان کو بلندی کی طرف کھینچتا ہے. نہیں, نمازی اور جو بے نمازی اور نمازی میں ایک امتیازی فرق ہے. ایک چہرے کی رونق اور نور تو الگ بات ہے, لیکن دونوں کے دل بھی برابر نہیں ہے. کہاں وہ کالا دل, ظلمت سے بھرا ہوا دل, بے نمازی کا دل ظلمت سے بھرا ہوا دل ہے بیچارہ, کیونکہ نماز کو ترک کرنا کفر ہے, اور کہاں وہ نمازی کا دل. لیکن کیا واقعی ہمارے دل بلندی کی طرف جاتے جب نماز پڑھتے ہیں؟ کہ نقص تو ہے نا کہیں پہ, ہمارے اندر تو ہے نا نقص. نماز بھی ہمیں دنیا کو چھوڑنا چاہیے ہوتا ہے, لیکن عجب بات, جب ہم نماز شروع کرتے ہیں ہمیں دنیا نہیں چھوڑتی, سارے خیالات دنیا جہاں کی نماز میں ہی آتے ہیں. حقیقت نماز کے 10 منٹ 15 منٹ جتنی بھی نماز ہم پڑھتے ہیں وہ خاص اللہ کے لیے وقت ہے, دنیا کو چھوڑ دیا ہم نے. دکاندار نے دکان بند کر دی, ٹیچر نے اپنے سبق بند کر دیا, اسٹوڈنٹ نے اپنے قلم روک دی, درس دینے والے نے درس روک دیا, سواری نے اپنے سواری روک دی, الغرض سب نے اپنے رب کے اس بلاغے کو سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. دنیا چھوڑ دی نا, لیکن عجیب سے لوگ ہیں ہم نے تو چھوڑ دیا. کہ دنیا ہمیں چھوڑا ہے؟ وہ نہیں چھوڑتی ہمیں. کیوں نہیں چھوڑتی؟ کیونکہ ہمارے دل میں بہت سارے چیزیں ابھی باقی ہیں, ملاوٹیں ہیں کچھ, اخلاص میں ابھی کچھ باقی ہے, بہت کچھ باقی ہے. خالص دل وہ ہے جب نماز پڑھتا ہے نا, تو پھر یہ دل سینے میں نہیں رہتا, یوں بلندی پہ ہوتا ہے, جہاں پر نماز فرض ہوئی وہیں پہ جاتا ہے. اس لیے وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے, ان میں سے ایک خاص شخص ہے. کون ہے؟ جس کا دل کہاں پہ ہوتا ہے؟ سینے میں نہیں ہوتا, معلق بالمساجد, جسے قندیلیں ہوتے ہیں نا, قندیلیں خوبصورت مسجد میں, وہ شخص اپنا دل چھوڑ کے آتا ہے وہاں پہ. جب تک نماز نہیں پڑھتا اس کو سکون نہیں آتا. کیوں؟ یہ جسم جو ہے مٹی سے بنا ہے, اور روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان پر پھونکی ہے. انسان اس مٹی اور روح سے بنا ہوا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے اپنے رب کے قریب کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو وہ بلندی کی طرف جاتا ہے, اس کو روح اوپر کھینچ کے لے کے جاتی ہے. جہاں سے روح آئی ہے, روح جتنی پاک ہوتی ہے اتنی بلندی کی طرف جاتی ہے. اور جو اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے, وہ جسم انہیں زمین کی طرف کھینچتا ہے, وہ زمین کے ہی رہ کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. نمبر 27, جنت اور دوزخ مخلوق, دونوں مخلوق اور دونوں موجود ہیں, اور یہ عقیدہ سنت اور جماعت کے عقائد میں سے. نمبر 28, سود خوری, غیبت, زناکاری وغیرہ کی سزا کا ثبوت ہمیں ملا ہے کہ برزخ میں وہ شدید عذاب میں مبتلا ہے. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. نمبر 29, یہ قصہ مومنوں کے لیے آزمائش کا باعث تھا, ایمان کی مضبوطی اور قوت کے درجے کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں معراج اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیر کروائی. کیونکہ بعض روایت میں ہے کہ بعض لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے, جو نو مسلم تھے, ابھی ایمان مضبوط نہیں تھا. ارے ہم کیسے, جب سب نے واویلا مچایا اور یہ اس بات کو عام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ہی رات میں بیت المقدس بھی گیا, آسمانوں کی سیر بھی کی, تو بعض کمزور ایمان والے جو شکوک و شبہات کی وجہ سے ان کا ایمان جو پہلے سے بھی کمزور تھا, پھر وہ مرتد ہو کے دار اسلام سے خارج ہو گئے. اور یاد رکھے, ایسی آزمائشیں جو ہیں دنیا میں آتی رہتی ہے مختلف صورتوں میں. اسی جو شکوک اور شبہات کا جو راستہ ہے بڑا خطرناک راستہ ہے. اپنے دل سے ایمان کا تعلق دل سے ہے اور ایمان کا تعلق یقین سے, دل یقین سے, کیونکہ کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ایک شرط کیا ہے؟ یقین ہے. یقین نہیں ہے تو پھر کفر ہے. کفر شک بھی ہے, کفر کی صورت میں سے ایک صورت ہے. اور جو جس کا دل ہمیشہ غلط فہمیاں اور شکوک اور شبہات کے گرد گھومتا رہتا ہے واللہ بڑے خطرے میں ہے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں کے ایمان کو یوں ٹٹولتے ہوئے جھنجھوڑتا ہے کہ واقعی ان کا ایمان کمزور ہے یا مضبوط ایمان ہے. تو مومن کو چاہیے ہمیشہ یقینیات پہ عمل کرو, اپنے دل کو ہمیشہ مضبوط رکھیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مختلف چیزیں, جیسے کہ ابھی فتنہ آیا ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. انکار حدیث کا, بعض لوگ ٹھیک ٹھاک سیدھے سادھے مسلمان تھے, حدیث کو ماننے والے تھے, چند غلط فہمیاں تھیں ان کو دین سمجھ کر حدیث کا انکار کرنا شروع کر دیا. کیوں بھائی؟ کیونکہ دل میں یقین نہیں تھا. اسی طریقے سے جب کافر کا غلبہ ہوا اور بعض اچھے دیندار لوگوں نے جہاد کرنے کے لیے گھر سے نکلے, تو لوگوں کو لگا واقعی یہ جہاد ہے. بعض علماء نے فتویٰ دیا کہ جہاد ہے. افغانستان پہلے جہاد دیکھ لیں آپ, اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ بڑا عجیب و غریب رزلٹ تھا. یعنی کہ کافر ایک ملک قابض ہونے والا تھا, وہ چھوڑ کے چلا گیا, بھاگ گیا. اس کے بعد کیا ہوا مسلمانوں کا؟ آپس میں کیوں لڑے؟ اقتدار کی جنگ کیوں تھی؟ کیوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بھرے؟ کیا جہاد یہی ہوتا ہے؟ اسی کا نام جہاد ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کہاں تھی؟ اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کہاں تھی؟ تو آزمائش آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب جس شخص کے پاس علم ہے, یقین علم ہے, اس کے پاس تو نہیں ڈگمگاتے کبھی. اگر کبھی وہ کسی مسئلے کو دیکھ کر غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتا ہے, جب وہ اس غلطی کو دیکھتے تو فوراً اپنا کو سنبھال لیتا ہے. اور عقل مند انسان کون ہے جو دوسروں کی غلطی سے عبرت حاصل کرے؟ لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ خود بھی غلطی پہ غلطی کرتے جا رہے ہیں اور عبرت بھی نہیں مل رہی. اپنے آپ کو ابھی بھی کہتے ہیں ہم حق میں رہیں, باقی ساری دنیا باطل پہ. علماء علماء نہیں رہے, محققین علماء جب وہ نصیحت کرتے ہیں تو کہتے ہیں تو بکے ہیں, یہ تو علماء سلاطین ہیں, یا ڈرے ہوئے ہیں یا بکے ہوئے ہیں, بس یہی بات ہے. ایک شخص یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ وہ جو کہنا چاہتا ہے اسے منہ سے نہ کہے, اسے قتل کر دیا جائے گا. آپ دل کے اندر گھس کے دیکھیں کہ دل میں کیا رکھتے ہیں. یعنی اتنی وہ منافق ہے نعوذ باللہ کہ زبان سے تو کہنا چاہتا ہے کہ بھائی نکلو ہو قرآن کے خلاف, لیکن وہ ڈرتا ہے بیچارہ اسے قتل کر دیا جائے گا, اس لیے وہ اپنی زبان سے یہ نہیں کہتا. دیکھے چلا کے لوگوں کی. یہ شیخ صاحب سے زیادہ ایسے سوال نہ کرو کہ کہیں اپنی دل کی بات منہ پہ آ گئے تو پھر وہ قتل کر دیے جائیں گے. عجب بات ہے میرے بھائی کہ عالم کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ جہالت کا راستہ اختیار کیا ہے. جہلوں کے پیچھے چل کے تو جہالت ہی ملنے والی, اور کیا ملنے والا ہے؟ آج ان کے ساتھ ایک عالم بھی نہیں. ایک نام تو مجھے دکھا ہے, کوئی معتبر عالم دکھا دے مجھے. کل کے خوارج کے ساتھ ایک صحابی نہیں تھا, آج کی خوارج کے ساتھ ایک بھی عالم نہیں ہے. کوئی فرق ہے دونوں میں؟ سبحان اللہ. یہی ہمیشہ سے راستہ رہے خوارج کا, الا رحم اللہ سبحانہ وتعالی. نمبر 30 آخر میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور خوش بختی کا ثبوت, اور ابو جہل کی ہلاکت اور بدبختی کا ثبوت بھی ہمیں ملتا ہے. دونوں کو ایک خبر ملتی ہے, ایک کہتا ہے آمنت وصدقت, اور دوسرا اسے جھٹلا دیتا ہے, مذاق بھی اڑاتا ہے. کہ دونوں کے دل ایک جیسے ہیں, کہ دونوں کو نتیجہ ایک جیسا ہونا چاہیے, سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک صدیقین کے درجے پر فائز ہوا, جب بھی نام لیا جاتا ہے ابو بکر کہیں کوئی نہیں پہچانے گا. دنیا کتنے ابو بکر ہیں؟ لاکھوں ہیں, کروڑوں ہوں گے, لاکھوں ہوں گے, لیکن صدیق کتنی ہیں؟ ایک ہی ہے. وہ جس نے بھی اس راستے اختیار کیا, آمنت وصدقت, اللہ تعالیٰ اس درجے پر پہنچا دیتے ہیں, صدیقین کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں. ہم صحابہ کے درجے پر کبھی حاصل نہیں کر سکتے, وہ خاص انعام اور احسان تھا اللہ تعالیٰ کا ان پر, لیکن جو بھی ان کی اتباع کرتا ہے وہ بلندی ضرور حاصل کر لیتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. بھائی کہ یہ سوال ہے کہ سوال کرنا تو سنت ہے, سلام اب جواب کی بات کر رہے ہیں کرنا. جی ہاں, تو بعض اوقات ایسا وقت آتا ہے کہ جب انسان کو سلام نہیں کرنا چاہیے یا دینا نہیں, کوئی مکروہ کا وقت ہوتا ہے. جی ہاں, جب انسان قضاء حاجت پہ ہوتا ہے تو اس وقت انسان سوال نہ کرنا ہے اس کا جواب, جب فارغ ہو جائے تب وہ سلام, کیونکہ السلام اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور قضاء حاج یا حمام کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا, اور السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سلام کیا, آپ السلام خاموش رہے, جب قضاء حاجت سے فارغ ہو پھر سلام کا جواب دیا. اللہ اعلم. جی کھانے کے ٹائم اگر آپ ہیں تو جواب دے دیں, کوئی مشکل نہیں ہے, کھانا کوئی معاونت نہیں. جی کھانے کے ٹائم رکنے کے میرے پاس کوئی میرے علم میں کوئی دلیل نہیں, کسی کے پاس کوئی علم ہے تو مجھے بھی بتایا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یہ کھانے کا منع کیا گیا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں کھانے کے بعد بات بھی نہیں کرنی, غلط بات ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کھانے وقت ہی بات کرتے تھے, کئی احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے دسترخوان پر ہی بات کرتے رہتے تھے, بلکہ چھوٹے بچوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے. معروف ہے قصہ چھوٹے بچے کا, جب پلیٹ سے کھا رہے تو ہاتھ آگے پیچھے جا رہے تھے, یا غلام سم اللہ وکل بیمین وکل مما یلیک, سبحان اللہ. تو یہ بات ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے سلام نہ دیں, سلام کے جواب نہ دیں, یہ بات درست نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.